करते हैं और ये हाईलाइट और ऐसा प्रोग्रेस शो किया गया है।
अच्छा, हम अभी यमन के और सीरिया के इशू पे गुफ्तगू करेंगे। संगीन शाह साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान के साथ एक माहदे के बाद चीन ने भारत के साथ भी कुछ माहदे किए हैं और मोदी साहब ने दौरा भी किया है। आप क्या समझते हैं कि ये बैलेंस करने का एक तरीका है पाकिस्तान और हिंदुस्तान को?
जी जनाब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त अगर एक तरफ तो इमोशनल बातें हैं और जज्बाती बातें हैं, जिसके मुताबिक अगर हम देखें तो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती देखी जा सकती है। दोनों ममालिक एक दूसरे को मतलब एक रिवायती तरीके से हटकर एक दूसरे की दिल से कदर करते हैं, मगर अगर हकीकत को देखा जाए तो इस वक्त दुनिया में इंडिया की एक इकोनॉमिक ताकत मौजूद है और उस इकोनॉमिक ताकत को और उसकी उसकी उसके जोग्राफियाई खत्ते को और उसकी आबादी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसलिए चाइना ने अभी इंडिया के जो वजीर आजम को दावत दी थी और उनके साथ मिले थे, वो एक बैलेंसिंग एक्ट है कि कोई ये ना कहे कि चाइना जो है अगर पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है वो कोई बेचा और कोई मतलब बैलेंस से हटकर कोई झुकाव पाकिस्तान की तरफ।
यानी चीन जो है इस वक्त तो एक सुपर पावर की हैसियत से अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है।
बिल्कुल, चीन तो एक सुपर पावर है, वो पांच यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की पांच मुस्तकिल का अरकान में से है, एक दुनिया की दूसरी या तीसरी दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर है और उसके अलावा उसकी उसके उसकी उसकी एक सुपर पावर होने की जो जो है जो हकीकत है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो वो एक सुपर पावर की तरह एक इलाकाई एक खत्ते में अपनी जो उसका रोल है वो प्ले कर रहा है और इसी तरह वो एक जिसको कहते हैं कि वो एक बैलेंस करता है सारे इलाके में, खत्ते में जो मुख्तलिफ ममालिक हैं और उनकी जो ताकतें हैं और उनकी जो अफादियत है और उनकी जो मकासद उससे जो उनको हासिल हो सकते हैं उसको बैलेंस करता हुआ आगे बढ़
और अपने आप को एक इलाकाई कुव्वत की बजाय एक आलमी कुव्वत की हैसियत से प्ले अप कर रहा है और बिल्डअप कर रहा है।
जनाब बिल्कुल, अगर आप देखें आलमी कुव्वत की तरह अगर वो अपने आप को बिल्डअप करा है तो उसको इसकी इसके इसका ये तरीके से देखा जा सकता है कि अफ्रीका में जो चीन की जो फुटप्रिंट है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे अफ्रीकी ममालिक ऐसे हैं जो कि अब चाइना से अपनी जो मशीनरी है या एग्रीकल्चर मशीनरी हो के दीगर ऐसी मशीनरी को चाइना से हासिल करते हैं, चाइना से इमदाद लेते हैं, वहाँ पे हजार हाँ चीनी बाशिंदे जो हैं वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक आलमी ताकत के तौर के ऊपर चीन बहुत पहले ही उभर कर आ चुका है और अब वो एक एक बहुत जिसको अगर हम कह लें स्किलफुल आलमी ताकत की तरह वो अपने अपने कार्ड्स जो हैं वो खेल रहा है।
अच्छा आरिफ अंसार साहब, ये बताइए कि जो अब कोरिया गए हैं, जनूबी कोरिया गए हैं कैरी साहब चीन का दौरा मुकम्मल करने के बाद, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है?
अब जनूबी कोरिया जब भी वो जाते हैं तो नॉर्थ कोरिया का ऑटोमेटिकली जहन में आता है, जिस तरह आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली एक मिसल टेस्ट भी किया है, उसकी वजह से मेरा ख्याल सबमरीन बेस्ड मिसल टेस्ट किया है जिसकी वजह से कशीदगी बढ़ी है और फिर कंसर्न ज़्यादा हुआ है इसी और इसी तनाज़ों में वहाँ पे उनके डिफेंस मिनिस्टर को भी शायद एक क्रूअल तरीके से मारा गया है। तो खैर उससे उस खत्ते से रिलेटेड बातचीत हुई होगी, जापान से रिलेटेड बातचीत है उस मौजू पे जो कशीदगी साउथ चाइना सी में चल रही है, जो बातचीत उनकी कैरी साहब की चाइना में हुई है उनसे वो साउथ कोरिया को अपडेट करेंगे कि वो किस तरीके से इन मामलों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। फिर दूसरी तरफ जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है उस पर भी प्रोग्रेस चल रही है बड़ी तेजी से और सदर ओबामा के एजेंडे पे वो काफ़ी हाई है कि किसी तरीके से उसको फाइनलाइज किया जाए और जाहिरी बात है चाइना और अमेरिका के दरमियान ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो ट्रेड एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड भी काफ़ी गुफ्तगू चलती रहती है।
अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा मिडल ईस्ट की तरफ। संगीन शाह साहब, ये बताइए कि आपने ज़ाहिर खबरों में पढ़ा होगा कि अमरीका की स्पेशल फोर्सेज ने सीरिया में अबू सजाव को, जो कि एक तीनुशी नजाद आईएस के लीडर थे और जो उनकी अपर हायरार्की है उसमें उनका शुमार होता था, उसको मार दिया है और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया है। ये फोर्सेस जाहिर है कि वहाँ पर एक्टिव हैं, तो क्या इससे कोई काबिल जिक्र नुकसान पहुँचेगा आईएस की लीडरशिप को और उसके स्ट्रगल को? जी
जी बिल्कुल, उस वक्त अगर हम देखें वो जिन मौसूफ को अभी करीबी दिनों में अमेरिका की फौजों ने कत्ल किया है वो आईएस के ओवरऑल फाइनेंशियल अफेयर्स के इंचार्ज थे
जी।
तो जहां तक अगर हम आईएस को देखें तो आईएस की कामयाबी की सिर्फ एक बुनियादी वजह है, اگر آئیڈیولوجیکل سطح پہ ہم دیکھیں تو آئی ایس آئیڈیولوجیکل سطح کے اوپر کوئی اتنا کامیاب یا اتنا کوئی خاص خاطر خواہ اس کی کوئی کامیابی کے مقاصد نظر نہیں آتے.
جی.
اگر ہم القاعدہ کو دیکھیں تو آئیڈیولوجیکل طور کے اوپر بہت قوی ہے, شاید دنیا میں اس کا انفراسٹرکچر اتنا طاقتور نہ ہو مگر وہ آئیڈیولوجیکلی بہت قوی اور طاقتور جماعت.
جی.
ہیں. آئی ایس جو ہے وہ فائنینشلی بہت طاقتور جماعت ہے اور اس فائنینشلی طاقتور ہونے کی وجوہات کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ لوگ ریکروٹ کر سکتی ہے اور اس نے اتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں. تو اس بات کو جو ہے ساری دنیا نے سمجھا ہے اور اب وہ جو ہے آئی ایس کو فائنینشلی جو ہے وہ ٹارگیٹ کر رہی ہیں. جہاں تک اب ان موصول کا تعلق تھا, یہ آئی ایس کے گلوبل فائنینشیل انچارج تھے, ان کو قتل کرنے سے اتنا زیادہ کوئی خاص نقصان ہوا ہو یا نہ ہوا ہو مگر ان کے گھر سے جو کاغذات ملے ہیں اور جو ان کو اور شواہد ملے ہوں گے ان کے گھر سے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے. اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ان کے فائنانسز کدھر سے آ رہے ہیں, کون کون ملوث
اور فردر پلانز کیا ہیں ان لوگوں کے.
ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں جو ہے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوں گی کیونکہ آئی ایس کو ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی اس کا بڑا مارا جاتا ہے وہ اس کو بہت جلدی ریپلیس کر لیتے ہیں.
اچھا.
تو ان موصوف کو ریپلیسمنٹ تو آسانی ہوگی مگر جو انٹیلیجنس جو ملی ہے وہ بہت
امپورٹنٹ
ثابت ہوگی آئی ایس کے لیے اور مغرب کے لیے بہت زیادہ فائدہ.
اچھا عارف انصار صاحب, یہ بتائیے کہ آپ اس وقت جو صورت حال عراق میں ربادی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایس والے جو اپنا کنٹرول ہے اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ عراق کی جو فورسز ہیں وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں یا کمزور پڑ رہی ہیں؟ تو پچھلے دنوں تو یہ نظر آتا تھا جیسے وہ گین کر رہی ہیں لیکن اب آل آف اے سڈن اس صورتحال میں تبدیلی کیوں ہے آپ کے خیال میں؟
جی اس میں میرا خیال ہے امپورٹنٹ بات یہ کہ ہم لانگ ٹرم میں چیزوں کو دیکھیں. یہ ڈے ٹو ڈے منتھ ٹو منتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویریشن چلتی رہتی ہے, کبھی ایک طرف چہل قدمی ہوتی آگے بڑھتی ہے دوسری طرف ریٹریٹ ہو جاتا ہے, لیکن ان لارجر فینومینن کیا ہو رہا ہے اور اس تنازل میں ہم اگر دیکھیں تو پھر شاید پکچر تھوڑی سی ہمیں بہتر نظر آئے کہ اصل میں ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں, کہ القاعدہ آئی ایس ایکسٹریمسٹ فینومینن جو لیسٹ میں انفولڈ ہو رہا ہے کس طرف جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے اس میں اور اس کی مختلف شاخیں جو ایکسٹریمسٹ گروپس کی ہیں. دن ڈے ٹو ڈے جو ہے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں بہت کنفیوزنگ ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ جو ایکسٹریمسٹ کے خلاف جو ایک فرنٹ چل رہے ہیں مختلف ان میں کامیابی ہو رہی ہے یا اس میں جو ہے اس وقت کوئی کمزوری ہے, کیا کس طریقے سے اس کو تقویت ملے گی. وہ ہر کیس جو ہے سیریا کا مختلف طریقے سے, عراق کا مختلف طریقے سے ہے, لیبیا کا فرق ہے, ایجپٹ فرق طریقے سے انفولڈ ہو رہا ہے, یمن کی سچویشن اپنی جگہ ہے, لیکن اس کو ایک براڈر ٹرینڈ کے طور پہ دیکھا جائے تو پھر ذرا پھر بھی آسانی ہوتی ہے.
اچھا سنگین شاہ صاحب, جو مصر کی صورتحال ہے کہ سابق صدر مرسی صاحب کو اور تقریباً 100 آدمیوں کو 2011 کی ایک جیل بریک کے سلسلے میں اور دوسرے بھی مقدمات ان کے اوپر ہیں موت کی سزا سنائی گئی ہے, گو اس پر ابھی عمل درآمد نہیں ہوا, نہ اس پر عمل درآمد ہونے کے فوری کوئی امکانات ہیں اس لیے کہ اس سزا کی توثیق یا اس کی تنسیق جو ہے وہ گرینڈ مفتی کریں گے وہاں کے جو مفتی اعظم ہیں, لیکن پولیٹیکلی اس سزا کا مطلب کیا ہے آپ کے خیال میں؟
جہاں تک اگر میں آپ کے دوسرے ساتھی جو تھے ان کی اگر بات کو بھی میں آگے بڑھاؤں اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس سوال کا جواب دوں.
جی.
تو جیسے کہ انہوں نے عرض کیا کہ ہر ایک انسیڈنٹ کے ہر ایک ایشو کے لانگ ٹرم افیکٹس ہوتے ہیں, مگر میں کہوں گا اس سے تین قسم کے افیکٹس ہوتے ہیں, شارٹ ٹرم, میڈیم اینڈ لانگ ٹرم, اور پھر لانگ ٹرم پھر بہت لانگ ٹرم افیکٹس جو ہیں میں ان کی بات کروں گا. اب جہاں تک اگر ہم مصر میں اخوان المسلمین کی حکومت کے ہٹانے کی کو دیکھیں اور اس کے بعد جو سلوک ہوا ان لوگوں کے ساتھ, جس طرح ایک مصر کا جو ڈکٹیٹر تھا اس کو جیل سے نکال کے اپنے گھر واپس بھجوا دیا اور جو کہ منتخب صدر تھا اس کو جیل میں ٹھونس کے اس کو اوپر ابھی قتل کا مقدمہ چلا کر اس کو قتل پھانسی کی سزا دے دی ہے, اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو ایک تو اس کی امیجیٹ جو صورتحال ہے وہ تو یہ بنتی ہے کہ اب یہ اس کو پھانسی کی سزا سنائیں گے, پھر باہر سے ممالک جو دیگر ممالک ہوں گے وہ مصر کی حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ بھائی آپ اس کو سزا پھانسی کی سزا کو آپ کم کر دیں, تو پھر مصر کی حکومت جو ہوگی کہے گی, پھر وہ بارگیننگ شروع کریں گے, اس بارگیننگ کے دوران وہ کہیں گے کہ صحیح ہے ہم ان کی سزا جو ہے پھانسی سے کم کر کے عمر قید میں تبدیل کر دیتے ہیں مگر اس کے بدلے میں یہ جو ہے ملک سے باہر چلے جائیں گے یا پھر اپنی کاروائیاں جو ہیں مصر کے میں ختم کر دیں گے. یہی وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے بھٹو صاحب جو تھے پاکستان میں یہ سوچتے تھے کہ ان کو پھانسی کی سزا کبھی نہیں ہوگی, باہر سے کئی ممالک کے آ کے ان کو نکال لیں گے اور کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی. تو شارٹ ٹرم میں تو اب آگے جو ہے نیگوشیشنز ہوں گی, ان نیگوشیشنز کے مطابق جو ہے مصر کی حکومت شاید جو ہے کچھ ڈیمانڈس کریں اخوان المسلمین سے, جس کے بدلے میں اخوان المسلمین اپنی کارروائیاں کم کر دیں گی, اور اس ڈیمانڈ سے بعد شاید ان کو عمر قید ہو جائے یا پھر ان کو ملک سے باہر نکال دیا جائے. یہ تو شارٹ ٹرم ہے.
جی,
میڈیم ٹرم جو اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اخوان المسلمین کی جو پارٹی ہے اس کو نقصان, اس کو کمزور بنایا جائے گا, کیونکہ وہ ایک اپوزیشن ہے اس آرمی کی ڈکٹیٹرشپ کی, اور اس کو اتنا کمزور کیا جائے گا کہ وہ آگے سے 5-10 سال کے دوران کم از کم وہ اوپر اٹھ کر نہ آ سکیں.
مگر یہ آپ اس کو ڈکٹیٹرشپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک منتخب حکومت ہے, انتخاب ہوا تھا, اس میں انتخاب کے نتیجے میں یہ برسر اقتدار آئے ہیں.
جی, انتخاب تو اگر ہم دیکھیں اس طرح, تو انتخاب تو ان سے پہلے جو موصوف تھے, جو ڈکٹیٹر گزر چکے ہیں, وہ بھی انتخابات لڑ کر آئے تھے. اگر ان موصوف کی سیسی صاحب کے ساتھ حکومت کے ساتھ فوج نہ ہوتی, اور اگر یہ ایک 100% کسی سیاسی پارٹی کے نمائندہ ہوتے اور اس طرح حکومت الیکشن لڑ کر آتے, تو پھر ہم بھی کہتے کہ ہاں یہ بالکل ڈیموکریٹک آدمی ہیں. ان کی پولیٹیکل پارٹی کون سی ہے؟ ان کی پولیٹیکل پارٹی ان کی فوج ہے. تو جو بھی جنرل جو ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدل کے اپنی وردی اتار کر سوٹ پہن لے اور اس کو اپنے آپ کو ایک دن کی اس میں وہ ٹرانسفارمیشن جو ہے اس کی پولیٹیشن کی طرح نہیں ہو سکتی, نہ ہمارے پاکستان میں اس طرح کسی بھی پولیٹیشن کی وہ ہو سکی ہے ٹرانسفارمیشن, نہ مصر میں ہوگی. یہ ڈکٹیٹرز ہیں اور ڈکٹیٹرز ہی رہیں گے. اگر یہ لوگ, ان لوگوں کے پیچھے سے فوج ہٹا دی جائے تو یہ لوگ ایک دن بھی نہیں گزار سکتے. تو اس کو اگر عام فہم زبان میں اگر ہم دیکھیں, جو ربر اسٹیمپ الیکشن جو ہوتے ہیں, جن کو ان کو لیجیٹمیسی دی جاتی ہے جن کے ذریعے, اگر ان الیکشن میں سے ذرا ایک قدم پیچھے ہٹ کر ہم دیکھیں تو ان کی ڈکٹیٹرشپ اور اس میں علاوہ کوئی فرق نہیں ہوتا. اگر یہ ڈکٹیٹر نہ ہوتے تو پھر یہ آج اس قسم کی سزائیں اپنے مخالفین کو نہ دے رہے ہوتے جس طرح کے دے رہے ہیں. مگر جو اگر میں آپ کی اجازت سے ایک آخری جو سب سے اہمیت والی بات ہے وہ یہ میں کرتا چلوں, اگر آپ القاعدہ کی لیڈرشپ کو دیکھیں, وہ سارے مطلب ابھی جو ہے یہ ظواہری ہو گئے یا اس کے علاوہ باقی جو لوگ تھے, وہ سارے بیسکلی پہلے اخوان المسلمین کے لوگ تھے. وہ اخوان المسلمین کی سوچ و فکر لے کر آئے, انہوں نے اخوان المسلمین کے طور طریقوں کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی, پولیٹیکلی انہوں نے اپنے ایک مقاصد آگے بڑھانے کی کوشش کی. مگر جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کے مقاصد پولیٹیکلی اور ڈیموکریٹکلی آگے نہیں بڑھیں گے, تو انہوں نے بندوق کا رخ کیا. اور پھر جب افغانستان کی جنگ تھی, اس میں ان کو یہ باور کروا دیا گیا کہ بندوق کے زور پہ وہ سپر پاور کو بھی شکست دے سکتے ہیں. یہاں سے اسلامی پولیٹیکل سین میں ملٹنسی آئی. اب خدا خدا کر کے کوئی 100 سال کی جد و جہد کے بعد کہیں جا کے اخوان المسلمین کو انتخابات میں کامیابی ملی, اور انہوں نے ان کی حکومت کو اٹھا کر پھر جیل میں ٹھونس دیا. تو پھر اس سے جو باقی بچے ہوئے اخوان کے جو لوگ تھے, جو اسلامسٹ تھے, پولیٹیکل اسلامسٹ تھے, وہ آخر یہی سوچیں گے کہ ڈیموکریسی اور پولیٹیکل راستے سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا, اگر ہمیں کچھ ملنا ہے تو بندوق کی نالی کے زور سے ملنا ہوگا, اور وہ پھر جا کے القاعدہ کی صفوں میں کھڑے ہوں گے یا پھر آئی ایس کی صفوں میں کھڑے ہوں گے. تو اس لیے ان کو اب کوئی بھی ایسی کوئی وہ ہم کہہ سکتے ہیں گاجر ان کے سامنے کوئی نہیں لٹکائی ہوئی ہم نے, کہ آپ اگر سیاسی طور طریقوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو آپ کو شاید کوئی کامیابی نصیب ہو, اور یہ اس کا سب سے بڑا لانگ ٹرم نقصان ہے.
اچھا, عارف انصار صاحب, ایک بات جو دیکھنے میں آئی ہے, امریکہ نے تو خیر اس پر ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے اور گہری تشویش کا اظہار کیا ہے مرسی صاحب کی موت پر, لیکن جتنا رد عمل ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا دنیا بھر میں وہ نہیں ہوا, اس کا کیا سبب ہے؟
اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ایجپٹ کی امریکہ کو مغرب کو کتنی ضرورت ہے, اور مشرق وسطی کے حالات کیا ہیں, اسرائیل کے ساتھ تعلقات کس طرح سے چل رہے ہیں, اور اس سب میں جو ہے وہ ایجپٹ کی فوج اور ایجپٹ کے لیڈر جو ہیں ان کا کردار اہم ہوتا جاتا ہے. جس طرح ماضی میں بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ دوسری جگہوں پہ بھی جہاں ملٹری ڈکٹیٹرز رہے تھے, وہ اسی وجہ سے سچویشن کو ایکسپلائٹ کر لیتے تھے یا اپنے لیے فیوریبل بنا لیتے تھے اپرچونیٹی کو, کہ ان کی ضرورت ہوتی تھی, بڑی طاقتیں ہیں, انہیں امن و امان چاہیے ہوتا ہے, اور وہ زیادہ جو ہے ڈسٹربنس ہے وہ ان کے لیے نگیٹو ثابت ہوتی ہے. اور یہی ایجپٹ میں بھی اس وقت مسئلہ ہے کہ اصل میں جو وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے بہت سارے اسلامک ممالک جو ہیں ان کی سوسائٹی میں ریلیجیس کنزرویٹزم بڑھ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے مختلف رنگ نکل رہے ہیں اس کے. جس طرح اس کی ایک وجہ یہ بنی کہ مسلم بردرہڈ یا مرسی صاحب الیکشن میں بہت کلوز ہی صحیح لیکن جیت گئے جو بھی 1-2% کے فرق سے, لیکن یہ ایک ریفلیکٹ کرتا ہے ہر جگہ پہ کہ اگر उनको अगर ये मुस्लिम ये रिलीजियस कंजर्वेटिज्म जो बढ़ रही है उसको सही रास्ता नहीं दी गया, मतलब इलेक्शन के थ्रू, वही बात जो संगीत साहब कह रहे थे, तो वो फिर जाहिर बात है दूसरा रास्ता तो ये कि वो फिर एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएंगे। तो इजिप्ट में भी ये वाला मसला है कि एक तरफ तो तश्वीश है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं, सोसाइटी के तौर से सेकुलरिज्म किस पॉइंट पे है, और दूसरी तरफ ये है कि वहाँ भी अब सेनाई में हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इजिप्ट जो है अपने आप को मिडिल ईस्ट के हवाले से एक स्टेबल पावर के तौर पे दिखाना चाहता है। हम देख रहे हैं कि यमन में भी वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाह रहा है, सीरिया के लिहाज से भी वो करना चाहता है। तो उस लिहाज से जो है जो वहाँ पे फौज है और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक वहाँ पे वो काम का तासुर देती है।
संगीन शाह साहब, ये बताइएगा, हम एक अगले मौजू की जानिब चलते हैं। यमन की जो सूरत हाल है, जो 5 दिन का सीज फायर हुआ था ह्यूमन एड पहुंचाने के लिए वहां पर, वो अब उसका वक्त तो गुजर गया है लेकिन अभी तक बिल्कुल खामोशी है। क्या हो रहा है उस फ्रंट पर, कुछ आपकी इत्तलात हैं, आप क्या बता सकते हैं इस सिलसिले में?
जी, मैं मेरी कोई इतलात तो ऐसी नहीं है, मगर मैं आपको अपना एनालिसिस ये बता सकूंगा कि अमेरिका के साथ कोल्हू छलक छलक के सऊदी अरब ने भी ये सीख लिया कि वो भी किसी मुल्क के ऊपर धावा बोल सकते हैं। उनके पास भी चंद तैयारे हैं, उन्होंने भी ये तरीका सीख लिया कि वो भी कोई लीगल कोअलेशन बनाकर, लोकल कोअलेशन बनाकर वो किसी मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। मगर उन्होंने शेर ने बिल्ली से पूरे तरीके से वो जितनी तरकीबें नहीं सीखी, और ये चीज वो भूल गए कि जब तक आप मुल्क के अंदर अपने फौजी ना दाखिल करें और लोगों को आप मुल्क में शिकस्त ना दें, वहां पे क्लियर एंड कंट्रोल जो है वो ना करें इलाकों का, उस वक्त तक आप किसी जंग का खामसा नहीं पलट सकते।
और वो खतरा वो मोल नहीं लेना चाहते,
वो खतरा वो मोल नहीं लेना चाहते, क्योंकि वहां पे अगर ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल बातें हैं जिनकी वजूहत से वो नहीं जा सकते। एक तो अरब और अरब की जंग है, और उसके अलावा यमन का जो है, आधे यमनी जो है वो तो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, बिन लादन साहब जो थे वो खुद भी यमन से ताल्लुक रखते थे उनका, तो बहुत सारी ऐसी सेंसिटिविटीज हैं जिसकी वजूहत की वजह से वो अंदर जा नहीं सकते, या फिर शायद इतनी वो अपने कैपेसिटी उनकी ना हो कि वो एक फौज अंदर भेजें और एक ग्राउंड ऑफेंसिव करें। इससे पहले जब यमन में इस तरह के हालात बने थे तो फिर जो थे वो ओमान के जो सुल्तान थे उन्होंने आकर यमन में जो थी कम्युनिस्ट हुकूमत को शिकस्त दी थी और यमन को यूनिफाई किया था। अब उस इस वक्त मौजूद कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि जमीन के ऊपर अपने जूते, जिसको कहते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड, प्रोवाइड कर सकें। अब उन्होंने अपनी फिजाई जो जंग थी वो तो लड़ ली, उससे अभी को ये अंदाजा हो गया कि इससे तो हमें अभी कुछ मिलना नहीं है। अगर हम माजी में देखें तो जब कोसोवो में जंग हो रही थी उस वक्त भी अमरीका ने बहुत सारे एयर रेड की, इस हद तक कि वहां पे जो सर्ब हुकूमत थी वो एक दूसरे को फोन नहीं कर सकते थे, इस हद तक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो था तबाह हो चुका था। और इसी तरह फिर इससे पहले वो जो बाल्कन की जो जंग थी उसमें भी बहुत सारी फिजाई हमले हुए थे, मगर उनको फिर इससे यह अंदाजा हो गया था जब तक जमीन पे उनके आदमी मौजूद ना हो फिजाई हमलों से सिर्फ कोई मकासद हासिल नहीं हो सकते। तो अब ये रियलाइजेशन जो है सऊदी अरब को भी हो गई है, इसलिए अभी वो इस बात को समझने से कासिर हैं कि वो कौन सा ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि जिससे वो यमन में किसी भी तौर से हादी साहब की हुकूमत को बहाल कर सकें। जहां तक हादी साहब की हुकूमत का ताल्लुक है, उनके पास भी कोई इतनी नफरी और इतनी ताकत मौजूद नहीं है कि वो जंग का पांचा पलट सकें। तो इस वक्त इसको हम अंग्रेजी इस्तेमाल में स्टेलमेट कहते हैं, स्टेलमेट की सूरत हाल है कि जिसमें कोई भी किसी भी ताकत को वाजे बरतरी हासिल नहीं है।
आरिफ अंसार साहब, जैसा कि हर जंग का अंजाम होता है कि उसका फैसला जंग के जरिए नहीं होता, बल्कि जब तक कि मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आए और अमन के जरिए कोशिशें ना करें उसका कोई नतीजा बरामद नहीं होता, तो क्या सऊदी अरब को और यमन के हूतियों को इस बात का एहसास हो गया है कि मैदान जंग में कोई एक दूसरे पर बरतरी हासिल नहीं कर सकता और उसके लिए उनको अमन के मुज़ाकरात करने ही पड़ेंगे? क्या आप ये समझते हैं?
पूरी तरह रियलाइज हुआ है ये कहना तो कबला जोर है कि जाहिर बात है दोनों साइड ये नहीं दिखा रही कि किसका अपर हैंड है, और यही एक ट्रेजिडी भी शायद है। ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं, उनकी यही वो है कि क्लियरली पता नहीं चलता कि कौन सी विनिंग पार्टी कौन सी लूजिंग है, क्योंकि जब वो क्लियर हो जाता है फिर जो है ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और जो अमन की ट्रीटीज वो बनाना आसान हो जाती है कि एक पार्टी एक्सेप्ट करती है दूसरी टर्म ले डाउन करती है। तो अभी जो है वहाँ पे पोजीशंस में तजाद है अभी भी, जो जो कॉन्फ्रेंस रियाद में हो रही है उसमें जो यूएन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो तो यही चाहते हैं कि जो ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर था इसको परमानेंट कर दिया जाए और फिर टॉक्स की तरफ जाया जाए, लेकिन हूती फाइटर्स ने तो उसका बैकआउट किया हुआ है टॉक्स का। दूसरी तरफ जो हादी साहब हैं वो कह रहे हैं कि यूएन का जो रेजोल्यूशन थी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और दूसरी तरफ जो ये मीटिंग है यही एजेंडा सेट करेगी जो फर्दर टॉक्स होगी। लेकिन अभी तक मैंने इसमें ईरान की तरफ से कोई चेंज नहीं देखी। जो उनकी पोजीशन थी कि वो एक यूनिटी गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, कोलेशन टाइप गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, जो एक पॉपुलर फार्मूला हो गया अक्रॉस द रीजन, क्योंकि पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है और फिर इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर विनर्स और लूजर्स वो एक और वजह हो जाती है। लेकिन सऊदी अरब जो है और हादी साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है और किसी हद तक अमरीका की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आई हैं कि वो हादी साहब को की रेस्टोरेशन जो पावर की है उसकी तरफ ज्यादा जरूर है। तो अगर ये तजाद है तो फिर जरा मुश्किल नजर आता है कि वो मीडियम कहाँ पे होगा जहाँ पे एक एग्रीमेंट होगा।
संगीन शाह साहब, एक अगर आप इस वक्त नजर डालें दुनिया के नक्शे के ऊपर, तो ऐसा महसूस होता है कि जो मिडल ईस्ट है वो पूरा खत्ता एक टर्मोइल की जद में है। मुसलसल खल्फिशार है, कोई मुल्क हो कोई खत्ता हो, लेकिन यही नजर आ रहा है कि सिर्फ मिडल ईस्ट इस वक्त बेनतहा टर्मोइल का शिकार है। क्यों आखिर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही क्यों? संगीन शाह साहब आप लाइन पर हैं?
सर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल, फरमाइए
जी। जहां तक मिडिल ईस्ट का ताल्लुक है, सिर्फ ये टर्मोइल मिडिल ईस्ट की जो जो ममालिक हैं इनमें इतना है, इतना इसी तरह अफ्रीका में भी अगर आप देखें बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि टर्मोइल से गुजर रहे हैं। जहां तक बुरुंडी में आप रवांडा में अगर आप देखें करीबी दिनों में वो कू हुआ था, इसी तरह सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में जो है वहां पे एक तकरीबन मुसलमानों के खिलाफ नस्लकशी चल रही है। इसके अलावा अगर आप अफगानिस्तान में देखें यहाँ पे जो मसाइल हैं, और इसके अलावा चचनिया की तरफ अगर आप देख लें, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के जो मसाइल हैं, ये अगर आप सब देखें तो हर जगह के ऊपर थोड़ी बहुत पुरानी चक्कर चल रही है। मगर जहां तक अगर आप मिडिल ईस्ट को देखें तो मिडिल ईस्ट की जो चपकलशें हैं ये भी काफी पुरानी हैं, मगर इन पुरानी चपकलशों ने एक नया रंग इख्तियार कर लिया है। और इस नए रंग को अगर आप देखें तो दो तीन तरीकों से इनके दो तीन सर हैं इन नई चपकलशों के। एक तो अवाम अपने हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसको अगर हम अरब स्प्रिंग का नाम दे रहे हैं तो वो एक वो हालात थे जिसमें अवाम अपने हुक्मरानों के खिलाफ उठ खड़े हुए। लिबिया हो गया, टूनिजिया हो गया, और इनके इस तरह के बाकी दो दीगर ममालिक हैं, यहाँ पे अवाम अपने हुक्मरानों के खिलाफ खड़े हुए। दूसरी अगर आप देखें तो वहाँ पे एक एक्सट्रीमिस्ट और फंडामेंटलिस्ट जो तंजीमें हैं, इन अल्फाज को मैं बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करूंगा, इनके बहुत सारे मकासद हैं और एकेडेमिकली इनको हम इसी तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते। मगर अगर हम देखें जो दहशतगर्द हैं या जो कि अस्क्रियत पसंद ग्रुप है, वो अपने हुकूमतों के खिलाफ भी लड़ रहे हैं और उनके उसके साथ साथ वो एक अमरीका की एक जो कि ओवरऑल पॉलिसी है वहां पर उसके भी खिलाफ लड़ रहे हैं, और बहुत सारी जगहों पर वो अमरीका की फौजों के खिलाफ डायरेक्टली लड़ रहे हैं। तो ये जो 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 कि मल्टीलेटरल सी सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, ये एक अगर हम देखें ये एक ट्रांजिशन का हिस्सा है। ये ट्रांजिशन जो थी पहले कॉलोनियलिज्म से डिक्टेटरशिप की तरफ आई, फिर अब डिक्टेटरशिप की तरफ से डेमोक्रेटिक सिस्टम्स की तरफ आ रही है, और अब इस ट्रांजिशन में मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं अपने लिए ताकत हासिल करने की, और इन चंद ग्रुपों में से जो है वो एक ग्रुप जो है वो इस उन लोगों का है जो कि इस्लामी तर्ज के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, मगर वो इससे नाउमीद हो चुके हैं कि अगर वो डेमोक्रेटिकली ये कोशिश करेंगे तो फिर उनको कोई फतह नसीब होगी, इसलिए उन्होंने अभी मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार किया हुआ है।
आरिफ अंधार साहब, आप क्या कहते हैं, बुनियादी सबब क्या है आखिर इस टर्मोइल का सिर्फ मशरिक वस्ता में?
जी, इसके बहुत सारे ताने बाने हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें जो हैं वो तो बात की संगीन साहब ने कि एक तो ये है कि अरब स्प्रिंग स्टेटस को जो था इस इलाके में इस्लामिक दुनिया में उसके असबाब और उसकी जो डायरेक्शन वजह से जो चीज़ें हुई हैं, दूसरी तरफ वॉर अगेंस्ट टेरर के अपने वजूहात बनी हैं या जो उसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक चेंजेस आ रही हैं वो अपने इम्प्लिकेशंस बना रही है। दूसरी तरफ जो है ग्लोबल पावर टसल जो है, बैलेंस ऑफ पावर जो अपसेट है, ट्रांजिशन में है, उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये तीनों अवामिल जो हैं क्रॉस पॉलिनेट कर गए, मतलब ये कि जो अरब स्प्रिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, एक्सट्रीमिज्म और ग्लोबल पावर टसल, और इसलिए इतना ख़तरनाक फिनोमेनन हो गया है कि आप एक चीज़ को दूसरे से अलग करके मेरे ख्याल में अब नहीं देख सकते। प्रॉक्सी वॉर भी अब दोबारा जन्म ले रही हैं, और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं कि ये अवामिल जो मिल गए हैं। अच्छा, इसमें दूसरा प्रोग्रेशन जो हम देख रहे हैं वो ये कि जो चीज़ नॉन स्टेट एक्टर से शुरू हुई थी कि 911 के बाद प्राइमरी टारगेट तो वही लोग थे जो परपेट्रेटर थे, जो शामिल थे इस अटैक में, जिन्होंने हिस्सा लिया या उसका उसको फैसिलिटेट किया, आहिस्ता आहिस्ता वो ये जो जंग है वो लोकल स्टेट्स और जो थे और इन नॉन स्टेट एक्टर्स के दरमियान बन गई, जो फिर अब प्ले आउट हो रही है मुख्तलिफ जगहों में, इराक में, सीरिया में, लीबिया में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में। अब इसमें तीसरी जो हम देख रहे हैं खतरनाक स्टेज जो है, जो हम इसको कहते हैं कि फेज 3 शुरू हो रहा है, उसमें ये रहा कि वो स्टेट्स जो कि एलाइज हैं सुपर पावर्स के या ग्लोबल पावर्स के, फर्ज करें पाकिस्तान है जिसकी चीन के साथ बड़ी क्लोज एलाई है, इस तरह से इजिप्ट है जो अभी रूस के साथ भी ताल्लुकात बढ़ा रहा है, अमेरिका के साथ उसके पहले से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, लेकिन जब ये स्टेट भी अनस्टेबल अगर होते हैं और सऊदी अरब में हम अब खतरा है कि कहीं ज़्यादा टर्मोइल बढ़े ना, तो वो इन स्टेट्स का चेंज होना या कमज़ोर होना वो उन पावर्स के लिए बड़ी ख़तरनाक बात है। तो वो उस चीज़ को उस तरह से नहीं देखेंगे, फ़र्ज़ करें जैसे कि कुछ और स्टेट्स माजी में हुए हैं और उसके साथ फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी शामिल हो जाता है। तो इसलिए जो ये वजूहात है इंस्टेबिलिटी की, ये अब मिक्स हो गई हैं एक दूसरे के साथ, और ये एक सवाल ये पैदा होता है मेरे ख्याल में कि ये जो अब मिडल ईस्ट इम्प्लोड सा हो रहा है, इसकी इम्प्लीकेशन चीन के लिए क्या है, रूस के लिए क्या है, अमरीका के लिए क्या है, और हिंदुस्तान या ब्रिक्स नेशन जो है वो इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं कि अगर एक मिडल ईस्ट में एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बाकी खित्तों के लिए उसका क्या मतलब होगा।
बहुत शुक्रिया आरिफ अंसार साहब और जनाब संगीन शाह साहब, मेरे प्रोड्यूसर जो हैं बहुत बेचैन हो रहे हैं एक आईडी चलाने के लिए, ब्रेक लेने के लिए आप दोनों साहबान का बहुत शुक्रिया, और ब्रेक के बाद फिर वापस आके अगले मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तो सामाइन, अब हम चलते हैं अपने अगले मौजू की जानेब। टेलीफोन लाइनों में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, हमारे जो एक पैनलिस्ट थे वो मिल नहीं रहे थे, लेकिन मिल गए हैं जनाब एजी हिलाली साहब, जो इनका ताल्लुक पेशावर यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से, और हम गुफ्तगू करेंगे पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर जो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और उस पर जो पॉलिटिक्स की जा रही है उस बारे में हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। उस कॉरिडोर के बारे में बाज पाकिस्तान की हिजब इख्तलाफ की पार्टियों ने ये मौक़ इख्तियार किया है कि उसमें राउट को तब्दील किया जा रहा है, जबकि हुकूमत का मौक़ ये है कि जो राउट तय किया गया था वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। इस सिलसिले में अवामी नेशनल पार्टी ने क्वेटा में तमाम पार्टी से का एक इजलास किया और उसके बाद उसके एक सीनियर रहनुमा मियां इफ्तिखार ने जिन ख्यालात का इजहार किया वो हम आपको सुनवाते हैं, जिसके बाद हम एहसन इकबाल साहब ने जो कि वफाकी वज़ीर हैं क्या कहा वो भी सुनवाएंगे। अब सुनिए मियां इफ्तिखार क्या कहते हैं।
آج پارٹیز کانفرنس حکومت پاکستان کی جانب سے پاک چین اقتصادی راہداری کے مختصر ترین اصلی اور معقول راستے میں تبدیلی لا کر ایسے اہم منصوبوں کو متنازع بنانے کی کوششوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ اقتصادی راہداری کے اصل راستے شارعہ کراکرم سے خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع اور فاٹا سے گزر کر بلوچستان کے ژوب، قلعہ سیف اللہ، کوئٹہ، مستون، سوراب، خوشاب، ناگ، سیما سے گوادر تک جاتا ہے، کیونکہ یہ راستہ دوسرے راستوں کی نسبت تقریباً 500 کلومیٹر کم ہونے کی وجہ سے معقول ہے۔ یہ ملک کے پسماندہ ترین علاقوں کو ترقی کا موقع فراہم کرتے ہوئے فاٹا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو شکست دینے کا باعث بنے گا۔ یہ بیرونی خطرات سے محفوظ ترین راستہ ہے، سیلابی پانی سے بھی اس کو خطرہ نہیں ہے، اور افغانستان اور وسط ایشیا سے قریب ہونے کی وجہ سے مستقبل کی علاقائی توسیع کے لیے موضوع ترین ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس کے شرکا کو ملک کے شمال سے جنوب کی طرف متعدد شاہراہوں کی تعمیر پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ اس بات پر اصرار کرتی ہے کہ مسئلہ بڑی شاہراہوں کی تعمیر کا نہیں بلکہ صنعتی پارکوں، بجلی اور انرجی کے منصوبوں، آپٹک فائبر بچھانے اور ریلوے لائن کی تعمیر بچائے بے جائے جانے سے اس کے اقتصادی شہرہ کی متذکرہ بالا منصوبوں پر مشتمل اوریجنل روٹ کو ترجیح بنیادوں پر شروع کیا جائے. اس کے بعد ملک کے اندر جتنی شہرائیں کرنا چاہتی ہے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے.
اور اس کے جواب میں وفاقی وزیر تعمیر و ترقی احسن اقبال نے کچھ یوں کہا.
ہفتے کو دیر گئے شوال کے علاقے میں ایک مبینہ امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 5 مشتبہ شدت پسند ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے تھے. اطلاعات کے مطابق بغیر پائلٹ کے جاسوس طیارے سے ایک مکان پر 2 میزائل داغے گئے. حملے سے مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور یہاں موجود کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے. بتایا جاتا ہے کہ
ہم معذرت خواہ ہیں, کچھ غلطی ہو گئی پروڈکشن میں. ہم احسن اقبال صاحب کا موقف آپ کو سنوانا چاہ رہے تھے, وہ ہم ابھی پیش کر رہے ہیں. احسن اقبال صاحب کا کہنا یہ ہے کہ حکومت نے جو راستہ طے کیا تھا وہ وہی راستہ ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی اور یہ صرف سیاست کی باتیں ہیں کہ اس کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے اس راستے کو تبدیل کیا جا رہا ہے. سنیے احسن اقبال صاحب نے کیا کہا. ہم معذرت خواہ ہیں, ہمارے پروڈکشن میں کچھ غلطی ہوئی, وہ موقف جو تھا ان کا وہ ہم آپ کو نہیں سنوا سکیں گے. یہ بتائیے جناب ہلالی صاحب کہ جو اس وقت تو اس راؤٹ کے بارے میں آپ نے موقف سنا اپوزیشن کی پارٹیوں کا, آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا صرف سیاسی مسئلہ ہے؟
بہت بہت شکریہ جعفری صاحب. پاکستان آئینہ اقتصادی راہداری اصل میں ایک بڑا انقلابی پروگرام ہے جس سے ملک کی اقتصادی تقدیر بدلنے کا بہت بڑا خواب پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ 45 بلین ڈالر کا معاشی منصوبہ اصل میں ہماری تاریخ کا بڑا ایک انمول حصہ ہے. اس سے نہ صرف پاکستان چائنا بلکہ پورے جنوبی ایشیا کو فائدہ پہنچنے کی توقع کی جاتی ہے. اب رہی بات جو آپ نے ابھی سوال اٹھایا
کہ سیاست اس پر کیوں ہو رہی ہے,
منصوبے کے فائد اور خدوخات پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کسی سیاسی جماعت کے ذاتی تحفظات ہیں, بلکہ پاکستان چائنا اقتصادی تعاون اور راہداری کے منصوبوں کے حصول اور اس کے عمل درآمد اور تکمیل پر تمام سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے, کنسنسس ہے. سیاسی قائدین پاکستان چائنا اقتصادی راہداری پر اعتراض نہیں کر رہے بلکہ اس میں مبینہ تبدیلی پر اعتراضات ہیں جو کہ ایک واضح اعلان اور ٹھوس دہانی کے بعد ہی دور ہو سکتے ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا کوئٹہ کانفرنس کا, تو اس میں میں باقی تھا کہ اس ضمن میں ہماری چاہے علاقائی جماعتیں ہیں یا قومی جماعتیں ہیں جس میں این پی بھی ہے, قومی وطن پارٹی بھی ہے.
جی میں اصل میں ہلالی صاحب میں یہ چاہتا ہوں ذرا سا میں آپ کو وہ بھی سنوا دوں جو بات جی
کی طرف آ رہا ہوں.
نہیں میں ایک سیکنڈ ذرا چاہتا ہوں اگر آپ وقفہ لے لیں تو جو احسن اقبال صاحب نے بات کہی ہے وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں. ہمارے پروڈیوسر صاحب نے اس کو آن لائن لے لیا ہے, ذرا اس کو سن لیجئے تاکہ پھر آپ سے مزید پوچھا جا سکے. جی
گوادر کا کوئٹہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے, لنک نہیں ہے, چونکہ 650 کلومیٹر بیچ میں سڑک کا نام و نشان ہی نہیں ہے. اس منصوبے پر پچھلے سال سے جو کہ بند پڑا تھا حکومت نے ایف ڈبلیو او کو موبلائز کیا, پچھلے سال سے ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے اور 15 جوانوں کی شہادت ہو چکی ہے. چونکہ جو قوتیں نہیں چاہتی بلوچستان ترقی کرے, جو قوتیں نہیں چاہتی کہ بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں سڑک گزرے وہاں پر ترقی کے نئے عمل کا آغاز ہو سکے, وہ مزاحمت کرتی ہیں. اس کے باوجود نہایت بہادری سے ہمارے مسلح افواج کے جوان اور ایف ڈبلیو او وہاں پہ سڑک بنا رہے ہیں جو بین الاقوامی معیار کی ہے, اور اس سڑک کی تصویریں بھی دکھائی گئیں اے این پی سمیت تمام لیڈرشپ کو. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کیا جواز رہ جاتا ہے کہ اس کو متنازع بنایا جائے, اس کے اوپر سیاست چمکائی جائے اور یہ کہا جائے کہ جی اصل روٹ بحال کیا جائے. میں نے وہاں پر بھی کہا تھا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا معاہدہ 2013 میں ہوا, 2013 سے پہلے اکنامک کوریڈور کے معاہدے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. لہٰذا 2013 کو جب اکنامک کوریڈور کا معاہدہ ہوا اس کے بعد جوائنٹ ورکنگ گروپ بنا ٹرانسپورٹ سیکٹر کے اوپر جس نے ان الائنمنٹس پہ کام شروع کیا. یہ نہایت بددیانتی ہے کہ ایک ایسی چیز جس کا وجود نہیں ہے اس کے ساتھ لوگوں کو آپ بدگمان کریں, لوگوں کو آپ مس لیڈ کریں. ہماری حکومت پاکستان کے تمام وفاق کی اکائیوں کو ایک نگاہ سے دیکھتی ہے. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور تمام صوبوں سے گزرے گا, اس کے اندر کسی صوبے کو باہر نہیں رکھا گیا اور کوئی روٹ تبدیل نہیں کیا گیا. یہ سب مفروضے ہیں, من گھڑت باتیں ہیں اور یہ اس پروجیکٹ کو متنازع کرنے کی باتیں ہیں تاکہ چین کو ہم یہ میسج دیں کہ پاکستانی قوم اس منصوبے کو نہیں چاہتی.
تو یہ تھے احسن اقبال صاحب جو حکومت کے موقف کی وضاحت کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کے راؤٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور یہ جو ایک سیاست کی جا رہی ہے اس موضوع پر وہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ چین کو یہ تاثر دیا جائے کہ پاکستان کے لوگ اس منصوبے کو نہیں چاہتے. بہرحال یہ ان کا موقف تھا. ہلالی صاحب کی لائن پھر ڈراپ ہو گئی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے دوبارہ لائن مل جائے. آج ٹیلی فون لائنوں میں کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے لائنیں یا تو مل نہیں رہی ہیں اور اگر مل جاتی ہیں تو بار بار ڈراپ ہو رہی ہیں. جیسے ہی وہ ہم کو ملیں گے ہم ان کا موقف پیش کریں گے کہ ان کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے. ہلالی صاحب لائن پر ہیں, میرے خیال میں ابھی تک ان کی لائن نہیں مل سکی ہے, لیکن یہ بات بہرحال طے ہے. اور مختلف جو تجزیہ کار ہیں اور ماہرین ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ جو پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہترین صورتحال پیدا کر دے گا. بہت سارے روزگار کے مواقع ہوں گے, معاشی ایکٹیویٹیز تیز ہوں گی اور پاکستان کی معیشت کو بڑھاوا ملے گا. اور جیسا کہ ابھی ہلالی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے اور اس کوریڈور کے اور اس کے کوئی مخالف نہیں ہے بلکہ صرف راؤٹ کے اوپر اختلاف ہے. جی ہلالی صاحب آپ کیا فرما رہے تھے؟
میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمام ہماری علاقائی اور جو قومی پارٹیز ہیں ایک پوائنٹ پر جو ہیں آن بورڈ ہیں اور ان کے تحفظات ہیں کہ یہ مسئلہ دن بدن جو ہے گمبھیر ہوتا جا رہا ہے, متنازع بنتا جا رہا ہے جی. اور یہ بات پاکستان میں عام کہی جا رہی ہے کہ عوام کو غلط نقشہ پیش کر کے گمراہ کر رہی ہے وفاقی حکومت. اور ہمارے چھوٹے صوبے سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا ویسے بھی معاشی طور پر محروم ہیں اور ستم رسیدہ ہیں. اب اگر ان کو پاک چائنا اقتصادی راہداری کے منصوبوں میں بھی نظر انداز کیا گیا تو اس آدمی احساس محرومی زیادہ تقویت پکڑ جائے گا. وہ جن تحفظات کا اظہار کرتے ہیں ان میں صوبوں میں ترقیاتی عمل کا ہے, وسائل کی تقسیم کا ہے اور اقتصادی روٹ اس سے متعلقہ فائد پہ ہیں. میں کہتا ہوں آصف اقبال صاحب نے بھی بات کی, بڑی اچھی بات کی, لیکن کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, کیوں اتنا شور مچ رہا ہے. اور اس مسئلے میں جب کہا جاتا ہے کہ پاک چائنا اقتصادی جو روٹس ہیں اس کی پارلیمانی جو ممبرز ہیں یا ان کے رہنما ہیں ان کو کیوں نہیں دورہ کرایا جاتا یا منصوبے کی مانیٹرنگ کے لیے پارلیمنٹری کمیٹی بنانے کی تجویز جس بار بار کہی جاتی ہے اس کو کیوں نہیں اس مہم کے ایک امپلیمنٹیشن دی جاتی. اور جب وزیر اعظم صاحب خود فرماتے ہیں کہ تمام معاملات قومی کے رائے سے حل ہونی چاہیے اور مشاورت جو ہے کسی صورت بائی پاس نہیں ہوگی, تو پھر جو ہے کیوں اس مسئلے میں اتنی چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں. اور ایک بہت بڑا مطالبہ یہ بھی کیا جا رہا ہے, پنجاب سے آ رہا ہے وہ مطالبہ, نہ سندھ سے نہ پختونخوا سے, سندھ بھی نہیں کر رہا. کہا یہ جا رہا ہے کہ بلوچستان کو اقتصادی منصوبے کی قیادت دی جائے اور جب قیادت اس کے ہاتھ میں ہوگی تو بہت ساری گمراہیاں یا وسوسے جو ہیں اپنی موت آپ مر جائیں گے. بلکہ مطالبہ یہ بھی کہا جا رہا ہے جنوبی پنجاب سے ہی کہ منصوبے کو کالا ڈیم بنانے سے روکا جائے. اور یہ اگر اس طرح اختلافات کا مسئلہ بن گیا تو یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہوگی. قومی پارٹی ہے مسلم لیگ نون جو ہے اور ان کے اوپر بڑی ذمہ داریاں آتی ہیں, ان کو چاہیے اس مسئلے میں جو شکوک و شبہات لوگوں کے ہیں ان کو حل کریں. آل پارٹی کانفرنس بھی ہوئی ہے 14 تاریخ کو, اس سے بھی مسئلہ نہیں چل سکا. بلکہ یہ کہا گیا جو پارلیمانی رہنماؤں کو متوع کیا گیا تھا ان کو اصل روٹ کا نقشہ سلائیڈ پر چلا کر بتا دیا جاتا تو بہت بہتر ہوتا.
جی
کہاں سے یہ روڈ جائے گی,
بہت
مقامات پر انڈسٹریل زون بنیں گے اور کہاں کہاں لوگوں کو کیسے فائد پہنچیں گے. تو اس بڑا اہم مسئلہ ہے, اس کو خدا را ہماری وفاقی حکومت کو اور ہمارے ارباب اختیار اقتدار کو چاہیے کہ اس مسئلے کو متنازع ہونے سے بچائیں. اور اگر پنجاب کو تھوڑی بہت قربانی بھی دینی پڑتی ہے تو میرا خیال ہے کہ قومی یکجہتی اور اتحاد کے لیے یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہوگا.
بہت شکریہ آپ کا جناب ہلالی صاحب, آپ نے ایک بڑے اہم موضوع کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کیا. اور اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مصدق ملک صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر اور ان کے اسپوکس پرسن ہیں. مصدق ملک صاحب, جو اس وقت آپ نے پہلے بھی یہ باتیں کی ہیں اور آپ سے گفتگو ہوتی رہی ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف حکومت کارروائیاں کر رہی ہے, خاص طور پر جو کراچی میں ہوا واقعہ, پھر اس کے علاوہ اور دوسرے واقعات ہو رہے ہیں مسلسل, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی برابر ثابت ہو رہی ہیں آپ کی کوششیں؟
بہت شکریہ, آپ نے مجھے دعوت دی اپنے پروگرام میں شرکت کی. یہ بڑا مشکل سوال ہے آپ کا. دیکھیے, اگر تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کیا, تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اب تک تقریباً 105-106 لوگ جو دہشت گرد جو عرصہ قدیم سے بیٹھے ہوئے تھے جیلوں کے اندر, لیکن ان کو پھانسیاں نہیں دی جا رہی تھیں, پچھلے 3-4-5 مہینے میں ان سب کو پھانسی دی جا چکی ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جو بھی انگلی اٹھائے گا پاکستانی بچوں کی طرف اس کی انگلی کاٹ دی جائے گی. اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک اپنی جو اے پی سی تھی جو ہوئی اور اس کے بعد جو ہمارا ایک انٹیگریٹڈ پروگرام بنا, اس ضمن میں کیا کیا ہے, تو تقریباً 30,000 سے 35,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں مختلف کومبنگ آپریشنز میں, مختلف قسم کے لوگ جو دہشت گردی میں ملوث تھے یا دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے تھے. اس کے علاوہ تقریباً 1,000 لوگ جو ہیں وہ ہیٹ سپیچ کرائم جو ہے اس کے اندر اریسٹ ہو چکے ہیں پچھلے 4-5 مہینے کے اندر. تقریباً 4,500 کیس رجسٹر ہوئے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو اللیگل استعمال کر رہے تھے لاؤڈ سپیکرز کا اور اس کے ذریعے لسانیت یا فرقہ واریت
پھیلا رہے تھے. جی
ابھی تک ہم تقریباً 3.5 لاکھ افغانی ریفیوجیز جو ہیں ان کو رجسٹر کر چکے ہیں اور تقریباً 20,000 کے قریب اللیگل افغانی جو تھے, جو جن کے پاس کاغذات نہیں تھے مکمل, ان کو ڈپورٹ کیا جا چکا ہے اور واپس ملک بھیجا جا چکا ہے. تو میں ایسی بے شمار آپ کو ایگزامپلز دے
سکتا
ہوں. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ملٹری کورٹس ہیں وہ اسٹیبلش کیے جا چکے ہیں تاکہ وہ جو کولڈ بلڈڈ دہشت گرد ہیں ان کو انصاف ان کے ساتھ کیا جائے اور سزا دی جائے ان کو. جو پاکستان کے اندر سم ٹیلی فون جن کے ذریعے یہ دہشت گردی کا کاروبار چل رہا تھا,
جی,
پورے پاکستان کے اندر ایک بھی ایسا سم اب نہیں ہے جو کہ رجسٹرڈ نہ ہو, جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آئی ٹی کارڈ نہ ہو. تو یہ بھی کام ہو چکا ہے اور دیگر کام ہو رہے ہیں, ایسی بہت سی ایگزامپلس میں آپ کو.
اچھا, لیکن میں آپ سے ایک سوال یہ کروں گا یہاں پر مصدق ملک صاحب, کی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں نظر یہ آتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے باوجود دہشت گرد جو ہیں وہ بہرحال ابھی بھی اپنی مرضی کے ٹارگیٹس منتخب کرتے ہیں اور اٹیکس کرتے ہیں, ان کو روکنے کے لیے یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ معاشی سطح پر بھی کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں میں بے چینی ختم کی جائے جو دہشت گردی کو جنم دیتی ہے؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ, میں اسی طرف جا رہا تھا کہ اگر آپ کراچی کا آپریشن دیکھ لیں یا شمالی وزیرستان کا آپریشن دیکھ لیں تو آپ کو, اور اس سے پہلے بھی جو سوات کے آپریشن پچھلی حکومت میں ہوئے ان سب کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم گامزن ہیں اس راستے میں, اس راستے پہ جس میں ہم کلا کما کر دیں گے تمام ان لوگوں کا یا ان ایجنٹس کا یا ایجنسیز کا جو پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. لیکن اگر آپ دیگر ممالک کے ساتھ موازنہ کریں, مثلاً دہشت گردی جس ملک کے اندر بھی جاتی ہے کچھ وقت لگتا ہے اسے ختم کرنے میں, تو اگر آپ اس کا موازنہ کر لیں سری لنکا کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے بھی بہت سی قربانیاں دی لیکن وہ ثابت قدم رہے اور ایک ایک کر کے یہ سٹیپس جو ہم لے رہے ہیں اسی طرح کے سٹیپس انہوں نے بھی لیے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. اسی طرح اگر آپ آئرلینڈ کی ایگزامپل لے لیں تو وہاں پہ بھی جب ایک مرتبہ دہشت گردی
جی بالکل درست ہے
بہت سے مراحل سے ان کو گزرنا پڑا مگر وہ یک زبان رہے, پوری قوم جو تھی ان کی اپوزیشن بھی اور حکومت بھی, ان کا انٹیلیجنسیا بھی اور میڈیا بھی, ان کی فوج بھی اور سیاستدان بھی, سب لوگ یک زبان رہے اور ایک عزم کے ساتھ آگے بڑھتے رہے کہ ہمیں کچھ قربانیاں تو شاید دینی پڑے لیکن ہم اپنے بچوں اچھا. کی حفاظت کے لیے اس کو جڑ سے اکھاڑ.
بالکل اچھا ایک آخری بات جی جی فرمائیے.
کہیے آپ جہاں تک معاشی ترقی کا سوال ہے, دیکھیے اس وقت پاکستان کے اندر جتنا بھی کام ہو رہا ہے وہ معاشی ترقی کے لیے ہو رہا ہے, اور اگر آپ دیکھیے تو یہ کوئی ایک حادثہ نہیں تھا کہ جس دن پرائم منسٹر نے تمام ملک کی پارٹیز کو بلایا ہوا تھا, یہ ہماری جو اقتصادی راہداری 47 ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری پاکستان میں ہونے والی ہے اقتصادی راہداری کے زمرے میں, جس دن پرائم منسٹر نے اس کا تمام پارٹیز کا جلسہ کیا کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور ایک واضح شکل میں آپ کو اگر کوئی ایسی باتیں ہیں جو شاید ہم صحیح طرح سے سمجھا نہیں سکے, کچھ ایسے نقشے ہیں جو آپ دیکھنا چاہیں, کچھ ایسے کانٹریکٹ ہیں جن پر بحث کرنا چاہیں تو ہم سب آپ کے سامنے لائے دیتے ہیں, تو اسی دن 3-4 گھنٹے پہلے جو ہے دھماکہ یہ کراچی کے اندر جو بزدلی کی سب سے بڑی مثال, اس سے زیادہ بزدلی کی بڑی مثال آپ کو شاید انسانی تاریخ میں نہ ملے کہ نہتے جو 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 شہری ہیں ان کو ایک بس کے اندر
وہ سارے نہتے شہریوں کو مار رہے ہیں ہر جگہ ہی. اچھا ایک بات مجھے یہ بتائیے مصدق ملک صاحب کہ ایک بات پاکستان میں عام طور پر یہ کہی جاتی ہے, دیکھیں نا اس وقت یہ کارروائی فوج کر رہی ہے اور فوج کی مدد سے آپ ان کا قلع قمع کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ پولیس کو اگر ڈی پولیٹیسائز کر دیا جائے ظاہر فوج مستقل تو نہیں رہے گی شہروں میں, تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟
دیکھیے ایک تو میں آپ کو آسان جواب دوں گا, آسان جواب تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت تو ہر قدم اٹھا رہی ہے اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتیں جو ہیں جو پولیس ہے وہ ان کے پاس جا چکی ہے, تو وہ بھی ہم ان کی ہر طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور بہترین سے بہترین ہمارے جو وفاقی حکومت کے ملازمین پولیس افسران ہیں ہم انہیں مہیا کریں گے تاکہ وہ اپنے امن عامہ جو ہے اس کو قائم کر سکیں اپنے اپنے صوبوں کے اندر. تو ایک تو یہ بات ہے, مگر دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ اس بات پہ بھی غور کیجئے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کومبنگ آپریشن ہوئے ہیں جس میں 4-5 لاکھ لوگ انویسٹیگیٹ ہوئے ہیں, 30-35 ہزار لوگ جو ہیں اریسٹ ہوئے ہیں, یہ تمام ایکٹیویٹی صرف رینجرز نے تو نہیں کی, کسی جگہ پہ رینجرز نے کی ہے, کسی جگہ پہ پولیس نے کی ہے, کسی جگہ پہ دیگر جو ہماری انٹیلیجنس کے ادارے ہیں انہوں نے کی ہے, تو یہ بہت بڑی گنجائش ہے کہ ہم ان کو اپنے تمام اداروں کو بہتر کریں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 10-20 سال کے اندر ایک تنزلی آئی ہے ہمارے اداروں کے اندر, لیکن ان کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو مربوط کرنے کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے کام کر رہی ہیں, تھوڑا وقت ضرور شاید ہمیں لگ جائے لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ اب انہیں مضبوط کرتے چلے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ہم ان پہ رشک کر پائیں گے, ابھی وہ وقت نہیں آیا, ابھی آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل بجا ہے, ابھی بہت گنجائش ہے, لیکن ہم دن رات کوشاں ہیں اس بات میں کہ اپنے ادارے جو ہیں ان کو اور بھی مضبوط کریں.
بہت شکریہ مصدق ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین اب ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے سندھ کے وزیر قانون اور پارلیمانی امور جناب سکندر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
سکندر مندریو صاحب السلام علیکم. سکندر مندریو صاحب آپ لائن پر ہیں؟ سکندر مندریو صاحب لائن پر ہیں؟
میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ میں لائن پہ ہوں.
جی السلام علیکم. یہ بتائیے مجھے کہ سندھ میں جو خاص طور پر کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے, اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, اور شاید آج جو سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں قائم مقام, سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں قائم علی شاہ صاحب, انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ کسی دوسرے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ملوث ہونے کی اطلاعات مصدقہ ہیں. یہ بات کس حد تک درست ہے, اور یہ کہ اب مزید ہنگاموں کو اور مزید دہشت گردی کو اور مزید تشدد کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے آپ کی حکومت؟
دیکھیں جی, یہ تو حقیقت ہے کہ یہاں صورتحال کچھ اتنی اچھی نہیں ہے. اس کو محسوس کرتے ہوئے وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, انٹیلیجنس ادارے, رینجرز, وفاقی ادارے جتنے بھی, وہ سب مل کے ایک پیج پہ کام کر رہے ہیں. اور اگر وہ اسٹیٹسٹکس دیکھی جائے تو تھوڑا سا ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ ان کی فگرز جو کرائم کی تھی وہ کم ہوئی ہے, کافی لوگ گرفتار ہوئے ہیں, کافی کورٹوں میں چالان ہوئے ہیں. یہ تو ہے بات, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ابھی تک اس قسم کے حادثات ہو رہے ہیں, اور انفارچونیٹلی جو دو چار دن پہلے یہ حادثہ ہوا سفورہ کے مقام پہ, وہ بہت رنجیدہ, بہت ہمیں افسوس ہے اس کا. اس میں یہ آپ جو فرما رہے تھے کہ قائم علی شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ فارن ملک کی کوئی ایجنسی انوالو ہے, تو اس پہ تو یہ ایجنسیز وغیرہ یا انویسٹیگیٹنگ ادارے وہ کام کر رہے ہیں, ان کے طرف سے ابھی 100% کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے, لیکن ہمارے شبہات ضرور ہیں کہ اس قسم کی سرگرمیاں اس ملک میں یا اس شہر میں انفارچونیٹلی ہو رہی ہیں. تو ہمارے شبہ جانے کا تو ایک ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں پہ اس میں شک کریں, لیکن ابھی تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا, ابھی اس قسم کی کوئی رپورٹ, پرماننٹ رپورٹ ان اداروں سے جو انٹیلیجنس کے کر رہے ہیں اس ان کی طرف سے نہیں آئی.
اچھا سکندر مندرو صاحب, یہ بتائیے کہ یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ سندھ میں پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہے, جب تک رینجرز ہیں جب تک تو ٹھیک ہے, جب رینجرز چلے جائیں گے, ظاہر رینجرز مستقل تو نہیں رہیں گے, تو اس پر آپ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟
سر یہ بات میرے خیال میں ایک غلط فہمی پہ یا غلط بیانی پہ ہے. ابھی آپ صرف ان اداروں سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ رینجرز بھی کام کر رہی ہے, پولیس, یہ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن بھی شیئر کرتے ہیں اور ساتھ جب مل کے یہ آپریشنز بھی کرتے ہیں. ان خود لو ان لوگوں کی بھی کہی ہے کہ ابھی کوئی کسی کے اوپر پولیٹیسائزڈ نہیں ہے, کوئی ان میں کوئی مداخلت نہیں ہے, انڈیپینڈنٹلی آنےسٹلی ابو دا بورڈ کام کر رہے ہیں, جس میں انٹیلیجنس کے ادارے بھی دو چار ادارے ہیں جو بھی ان کے ساتھ ہیں, تو یہ سب ایک دوسرے سے
تعاون کر رہے ہیں,
کوآپریشن میں ہیں
اور مل کر کام کر رہے ہیں. جی
کسی طرف ہلو
جی 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 ٹھیک ہے, ہمیں علی حسن صاحب نے جوائن کیا. علی حسن صاحب میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا, آپ کی ٹیلی فون لائن نہیں مل رہی تھی. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کراچی میں امن و امان قائم کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے, 30 سیکنڈ مجھے بتائیے پلیز.
بہت زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے, اور جس طرح کور کمانڈر نے, کراچی کور کے کمانڈر نے کل ایک میٹنگ میں کہا ہے, انہوں نے بہت ساری وضاحتیں کی ہیں, بہت ساری باتیں کہی ہیں, اور سب سے زیادہ بڑی بات یہ کہ ان کے درمیان, تمام فورسز کے درمیان اور حکومت کے درمیان مربوط کوآرڈینیشن ہونا چاہیے, اور حکومت کو بہت ٹرانسپیرنسی اور فیئرنیس کے ساتھ کام کرنا چاہیے. جی
جی سکندر مندریو صاحب, یہ بات جو کہہ رہے ہیں علی حسن صاحب, اس پہ آپ کس حد تک عمل کرنا چاہتے ہیں؟ سکندر مندریو صاحب
عمل کرنے کے مخواہش رکھتے
ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین, اب وہ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے ارسلان شریف. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa, ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, اردو وی او اے.